जलसेकुरान.com आपके लिए पेश करता है तफसीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं, याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात।
तो इस्लाम का नजरिया ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम दोनों बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है।
www.dasquran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم। आज के दर्स का आगाज सूरत البقرہ की आयत नंबर 243 से किया जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, अलम तर इलल लजीन खरजू मिन दियारहिम, क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं जो अपने घरों से निकले, वहुम उलूफुन और वो हजारों की तादाद में थे, हजर अल मौत मौत से बचने के लिए, फ़काल लहुमुल्लाहु मूतु पस अल्लाह ने उनसे फरमाया कि तुम मर जाओ, सुम अहयाहुम फिर उन्हें जिंदा कर दिया, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी बेशक अल्लाह लोगों पर फजल वाला है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। आप जानते हैं कि इससे पहले जो आयात गुजरी उन आयात में ज़्यादातर इज़दिवाजी और आयली ज़िंदगी से मुतालिक हिदायात और अहकाम व मसाइल थे। और इस आयत करीमा में जो आज हमने पढ़ी है, जिहाद व क़िताल का ज़िक्र है। दोनों में मुनासबत क्या है? बात यह है कि जब मुआशरती इज़्दिवाजी और आयली ज़िंदगी के बारे में अल्लाह और उसके रसूल की हिदायात पर अमल किया जाएगा तो इससे मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, घर का माहौल दुरुस्त होगा, ख़ानदान का माहौल दुरुस्त होगा, महल्ले का माहौल, शहर का माहौल इन मसाइल पर अमल करने से दुरुस्त होगा, आपस में मोहब्बत होगी, प्यार होगा, नफ़रतें नहीं होंगी, घर घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े खड़े नहीं होंगे। और जब दाखिली तौर पर अमन होगा, मुल्क में अमन, शहर में अमन, घर में अमन, तो फिर मुसलमान खारजी हालात पर तवज्जो दे सकेंगे। जिहाद और क़िताल ये खारजी सियासत का एक अहम शोबा है जिसके लिए मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह पाक ने दो किस्से बयान फरमाए हैं। पहला किस्सा वो है जिसकी तरफ इसी आयत नंबर 243 में इशारा किया गया। اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ موت سے بچنے کے لیے گھروں سے نکل گئے، لیکن ان کا گھروں سے بھاگ جانا، موت سے ڈر جانا انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ یہ کون لوگ تھے، کہاں رہتے تھے، یہ واقعہ کب پیش آیا، اور پھر یہ کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے خوف سے بھاگ گئے تھے یا طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے بھاگ گئے تھے، اس کا کوئی ذکر ان آیات میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نظر میں اصل اہمیت قصوں اور واقعات کو نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت اس سبق کو ہے جو ان واقعات میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہو اس قوم کا نام کیا تھا، یہ کس کی نسل سے تھے، عرب تھے، عجم تھے، تاریخ کے کس دور میں ہوئے، قبل از مسیح ہوئے، بعد از مسیح ہوئے، عربی تھے، عجمی تھے، گورے تھے، کالے تھے، اگر ہمیں اس کا پتہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ جو سبق حاصل ہو رہا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ قصص اور واقعات کی جزئیات اور تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں تو وہ اصل سبق سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، واقعہ مقصد بن جاتا ہے، اس کی تفصیل، کیسے جنگ ہوئی، کون امیر اور سربراہ تھا، کتنے مارے گئے، اور اس میں کیا کیا حالات اور مد و جزر پیش آیا، بس کسی پر نظر ہو جاتی ہے، سبق، عبرت، نصیحت نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ موت سے فرار انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر اجتماعی طور پر بزدلی آ جائے اس قوم کی موت یقینی ہے، اجتماعی طور پر جس قوم میں بزدلی آ جائے، زندگی سے محبت آ جائے، اسی طریقے سے جو قوم جہاد اور موت سے گھبرانے والی ہو اس کا انجام یا غلامی ہے یا موت ہے، جیسے آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اجتماعی بزدلی آ گئی، اجتماعی طور پر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک زندگی سے شدید محبت، موت سے شدید کراہت، اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، غیروں کا خوف دل میں بیٹھ گیا، ایسا بیٹھا کہ بعض اوقات تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ تو لا الہ الا امریکہ ہے، ایسا لگتا ہے، معاذ اللہ، اتنا خوف، اتنا ڈر، اور ایسی بزدلی، اور زندگی سے شدید محبت، موت سے شدید نفرت۔ تو اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، جہاد میں کسی کا جانا، دشمن کے دو بدو ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس شخص کا مرنا یقینی ہے، اور پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جانا، مکیف، پرتعیش، مضبوط قلعوں اور بنگلوں میں بند ہو کر رہ جانا، یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اسے موت نہیں آ سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا تھا لقد شہدت نیت زحف اوزہا، میں 100 سے بھی زیادہ جنگوں میں شریک رہا ہوں. بہا انا اموت علی فراش کما یموت البعیر، اور دیکھو مجھے، میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسا کہ ایک اونٹ مرتا ہے. عاجزی اور انکساری کی بنا پر، تواضع کی بنا پر، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کی بنا پر اپنی موت کو تشبیہ دے رہے اونٹ کی تشبیہ کے ساتھ. ورنہ وہ ہیں جنہیں نبوت کی زبان نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار. اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ خیال بن چکا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید شریک ہوں تو اس جنگ میں شکست نہیں ہو سکتی، ہوتی نہیں تھی، واقعی نہیں ہوتی تھی، ہوئی نہیں کسی جنگ میں شکست جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمائی. تو یہ ایک یقین سا بنتا جا رہا تھا. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم موحد انسان کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کی نظریں اللہ کی بجائے اللہ کے کسی بندے پر ٹک جائیں، وہ اللہ سے نہ مانگیں اور اللہ کی مدد کو اپنی فتح کی دلیل نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے کسی بندے کی طرف اپنا دھیان لگا لیں. اگر خالد بن ولید نہ رہا تو کیا پھر یہ سمجھیں گے کہ اب ہماری شکست یقینی ہے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منصب امارت سے ہٹا دیا اور سب کے سامنے ہٹایا، پگڑی اتار کر گلے میں ڈال دی، یوں ہٹایا تاکہ مسلمان اللہ کی مدد ہی مانگے اور کسی انسان پر توکل نہ کرے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اخلاص دیکھیں کہ باوجود کہ انہیں اس طریقے سے منصب سے ہٹایا گیا اور سپہ سالاری سے معزول کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ الگ گروپ بنایا، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بیان دیا، نہ خاموش ہو کر گھر بیٹھ گئے، بلکہ پہلے سپہ سالار کے طور پر لڑتے تھے، اب ایک سپاہی کے طور پر لڑتے رہے. کیا اخلاص ہے! ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ الگ دھڑا بنا لیتے ہیں، الگ جماعت بنا لیتے ہیں، مادی وسائل پر بلکہ بندر بانٹ پر اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصولی اختلاف ہے میرا، اصولی اختلاف. جب تک مادی مفادات پورے ہوتے رہے کوئی اختلاف نہیں تھا، اب ان پر ضرب پڑی تو اب اصول یاد آ گئے، نظریات یاد آ گئے، اصولی اختلاف. یا تو الگ جماعت بنا لی، یا بیان بازی شروع کر دی، یا متنفر ہو کر کام سے ہٹ گئے کہ نہیں اب اس کام میں کچھ نہیں رہا، میں نے دیکھ لیا یہ لوگ ایسے ہی ہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے رہے، 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت فرمائی، اور موت آئی تو بستر پر، تو فرمایا کہ فلا نامت اعین الجبنا، بزدلوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہوں، بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے، وہ مجھ سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو میں نے جنگوں میں حصہ لیا لیکن مجھے موت نہیں آئی، میں تو شہادت کا متلاشی تھا، موت کی تلاش میں پھرتا تھا، موت کے تعاقب میں، موت آگے آگے اور حضرت خالد پیچھے پیچھے، لیکن نہیں، کسی جنگ میں موت نہیں آئی. بارہا ایسا ہوا نرغے میں پھنس گئے، موت یقینی، تلواروں کی چھاؤں اور نیزوں کی بارش، لیکن اللہ نے بچا لیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا حضرت زید کے بیٹے، ساری زندگی جہاد میں گزاری. آپ جانتے ہیں
حضور کو کتنا اعتماد تھا، اپنی زندگی کا آخری لشکر جو روانہ کیا وہ لشکر اسامہ تھا، اور قیادت دی بڑے بڑے حضرات کی موجودگی میں حضرت اسامہ کو، نوجوان تھے. بعض لوگوں کو اشکال بھی ہوا
www.darsquran.com
کہ بڑے تجربہ کار سن رسیدہ لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکے کو قیادت کیوں دی جا رہی ہے؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو قیادت دی، کئی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن موت آئی تو گھر میں آئی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے جہاد میں شرکت فرمائی اور بہت زخم لگے، اتنے زخم کہ فرماتے تھے کہ میرے جو پوشیدہ اعضا ہیں وہ بھی زخموں سے محفوظ نہیں ہیں، ہر جگہ زخم. لیکن موت آئی تو گھر میں آئی. تو اصل یہ سبق دینا ہے کہ موت سے فرار اور بزدلی یہ کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی، اور جس قوم میں اجتماعی طور پر بزدلی آ جائے اور جو جہاد سے کنی کترانے لگے اس کا انجام یا غلامی ہے یا موت ہے. اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے نہ تاریخ کے صفحات کھنگالنے کی ضرورت ہے نہ دلائل دینے کی ضرورت ہے، بس عالم اسلام پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے کیسے بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے لوگ روپے پیسے کی فراوانی کے باوجود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ بھی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ جو گھروں سے بھاگے تھے تو کیا کسی دشمن کے حملے کا خوف تھا یا کسی بیماری کا خوف. دونوں باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، کسی طاقتور قوی زبردست دشمن کے حملے کا خوف یا طاعون کی بیماری جس کے ڈر سے یہ گھروں سے نکل کر جنگل میں پہاڑوں میں جا بسے، لیکن یہ بھاگنا ان کو موت سے نہ بچا سکا. تو اب یہاں پر یہ سوال ہوا کہ اگر کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں وبائی اور متعدی بیماری پھیل جائے تو کیا وہاں سے بھاگنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا باہر والے اس بستی میں جائے نہیں، اندر والے بھاگے نہیں. تعلیم یہ دی گئی. اس سلسلے میں مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جانے کے لیے نکلے اور سرغ کے مقام پر پہنچے، وہاں کچھ تاجر ملے، انہیں بتایا کہ شام میں تو طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر نہ جائیں. چنانچہ آپ نے واپسی کا عزم کر لیا اور آپ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبوت کی زبان نے امین هذه الامه کا لقب دیا، امین هذه الامه، اللہ اکبر، اس امت کا امین. بہت عجیب حالات ہیں حضرت ابو عبیدہ کے بھی. جب غزوہ احد میں حضور زخمی ہو گئے تھے، خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں، تو حضرت ابو عبیدہ نے انتظار نہیں کیا، اپنے دانتوں سے خود کی کڑیوں کو کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی. حضور کی تکلیف کو دیکھ کر خود کی کڑیاں بھی نکل گئیں لیکن ساتھ آپ کے سامنے کے دانت بھی نکل گئے. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ سامنے کے دانت نکلنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا. امین هذه الامه, حضرت عمر فاروق کو اتنا اعتماد تھا کہ جب زخمی ہو گئے حضرت عمر فاروق اور اپنے بعد خلیفہ کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے تو فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی, مگر کیا کروں ابو عبیدہ زندہ نہیں ہے. یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب دورے پر گئے تو اصرار کیا, ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا حضرت میرا گھر دیکھ کر آپ کیا کریں گے, لیکن بہت اصرار کیا. حضرت عمر بھی بڑے باخبر انسان تھے, اپنے ایک ایک گورنر, ایک ایک عامل, ایک ایک قاصد کے حالات سے باخبر رہتے تھے. میں دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا تشریف لائیں. جب گھر گئے, گورنر کا گھر ہے شام جیسا متمدن سرسبز مالدار علاقہ, لیکن دیکھا تو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. کہا ابو عبیدہ کیسے گزارا کرتے ہو, گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے تھے اور پانی تھا. عرض کیا امیر المومنین بس یہی ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے. ہے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کا گھر اور اس کا نقشہ اور اس کا اسباب دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ ابو عبیدہ ہم سب بدل گئے لیکن تجھے کوئی چیز نہیں بدل سکی. یہ تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عمر فاروق نے ارادہ کیا واپس پلٹنے کا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا افرارن من قدر اللہ, کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. اگر موت آئی ہے تو وہ تو کہیں بھی آ سکتی ہے. اس شہر میں جانا یہ موت کے یقینی ہونے کی علامت نہیں, اور آپ کا واپس پلٹ جانا موت سے بچاؤ کی ضمانت نہیں. افرار من قدر اللہ, ہے تمہر فاروق نے پہلی بات تو یہ فرمائی لو غیرک قالھا, اے ابو عبیدہ اے کاش یہ بات تم نے نہ کہی ہوتی, تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی. تم تو مجھے جانتے ہو, تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں موت سے ڈر گیا اور موت سے بھاگنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کیا جملہ ہے, کیا معنویت ہے. نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. ایک شخص بیمار ہے, وہ علاج کرتا ہے, تو بھائی اگر بیماری تقدیر میں ہے تو علاج بھی تو تقدیر میں ہے. تو یہ سوچنا کہ میں کیوں علاج کروں, اگر موت آئی ہے تو ویسی آ جائے گی, اور شفا ملنی ہے تو دوا کے بغیر ہی مل جائے گی, تو یہ سوچ غلط. اگر بیماری تقدیر میں ہے تو بیماری کا علاج کرنا یہ بھی تقدیر میں ہے, غربت تقدیر میں ہے, تو خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کرنا, روزگار تلاش کرنا, دکان کھولنا, مزدوری کرنا, یہ بھی تقدیر میں ہے. اگر بھوک تقدیر میں ہے تو روٹی پکا کر کھانا اور بھوک کو مٹانا یہ بھی تقدیر میں ہے. آگ کا علاؤ جل رہا ہے, اس میں گرے گا ہلاک ہو جائے گا, یہ آگ کا جلانا یہ تقدیر میں ہے, تو اس آگ کے علاؤ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بھی تقدیر میں ہے. نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ. اور پھر فرمایا
ابو عبیدہ یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور سامنے دو وادیاں، ایک وادی سرسبز اور دوسری اجاڑ، بنجر، چٹیل، کچھ بھی نہیں، وہاں سبزے کا، گھاس کی پتی کا نام و نشان نہیں، تو دیکھو ان رعیت ہنا فبقدر اللہ، ان رعیت ہنا فبقدر اللہ، اگر تم اپنے اونٹ کو اس سرسبز وادی میں لے جاتے ہو تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور اگر اس بیچارے کو ادھر خشک بے آب و گیا وادی میں لے جاتے ہو تو یہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہے، وہ بھی تقدیر، یہ بھی تقدیر. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے از خود فیصلہ فرمایا. اتفاق سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جس مسئلے میں آپ لوگ بحث کر رہے ہیں میرے پاس دلیل موجود ہے. وہ کیا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، خود سنا، آپ نے فرمایا اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ، اگر تمہیں کسی سرزمین میں وبا کی خبر ملے تو اس سرزمین میں جاؤ نہیں. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور اگر تم وہاں پہلے سے رہتے ہو اور وہاں کوئی بیماری، وبائی بیماری پھیل جائے تو پھر وہاں سے بھاگو نہیں. ہے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فحمد اللہ عمر، الحمدللہ کہا کہ میری رائے حضور کی رائے کے موافق نکلی ہے، میں نے تو یوں ہی فیصلہ کیا تھا، یعنی خدا داد بصیرت اور نور ایمانی کی روشنی میں فیصلہ کیا. اس وقت تک یہ حدیث ذہن میں نہیں تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ پتہ چلا حضور نے بھی وہی فرمایا. اللہ اکبر. کئی بار ایسا ہوا ہے تمہارے فاروق نے ایک بات فرمائی اور پھر آسمان سے وحی بھی ویسے ہی نازل ہو گئی جیسے ہے تمہارے فاروق نے فرمایا. اللہ اکبر. ایسی کئی آیات نقل کی ہیں مفسرین نے، اور ان کا نام رکھا ہے موافقات عمر. موافقات عمر کہ جیسی حضرت عمر کی رائے تھی ویسے ہی ہوا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم، یہاں نماز پڑھنی چاہیے، بڑی یادگار ہے، ہمارے اب ہمارے جد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی، خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ رائے دی. اللہ نے فرمایا بتخذو من مقام ابراہیم مصلی، مسلمانوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یہاں نماز پڑھا کرو. عرض کی یا رسول اللہ ان خواتین کو پردے کا حکم دینا چاہیے، اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. عرض کیا یہ منافقین شرارتیں کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، پردے کا حکم دینا چاہیے. حضور اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے اور اللہ نے پھر حکم نازل فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ جب نکلنا چاہیں تو چادر اوڑھ لیا کریں، اس کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف گھرانوں کی عورتیں ہیں. ہاں پردے کا حکم جو ہے وہ تو ہے، لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں، پردے سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کسی شریف گھرانے کی عورت ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ جب عورت کے اندر اپنی عفت و عصمت
کی حفاظت کا جذبہ ہو, اس کی چلت سے اور اس کے انداز سے, اس کی نشست و برخاست سے حیا اور شرافت ظاہر ہوتی ہو تو بدماشوں کی زبانیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں. اور اگر عورت ہی ایسی ہو کہ اس کی اداؤں سے, اس کی گفتگو سے, اس کے ننگے چہرے سے, اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے بے حیائی ظاہر ہوتی ہو تو پھر تو بعض صوفیوں کے دماغ بھی خراب ہو جاتے ہیں, ان کا تقویٰ بھی پھر زخمی ہو جاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین, تمہارے چادر اوڑھنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پہچان لیے جاؤ گی تو پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سرزمین میں کوئی وبائی بیماری پھیل جائے وہاں جاؤ نہیں, اور وہاں رہتے ہو تو نکلو نہیں. ہم اس حدیث پر ایک تو عمل کریں گے اس لیے کہ ہمارے آقا کا فرمان ہے, لیکن دوسری طرف ہمارا یقین یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا کے ہر حکم میں, ہر ارشاد میں کوئی حکمت بھی پائی جاتی ہے, کوئی فائدہ بھی ہے. دیکھیے اگر کہیں کوئی وبائی بیماری پھیل جائے اور وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کی عام اجازت دے دی جائے تو پھر حالات بتاتے ہیں کہ مالی, معاشی, تمدنی, اخلاقی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اتنے سارے جو لوگ یک یک نکل آئے لاکھوں کی تعداد میں, ان کی رہائش کا کیا ہو, کہاں ٹھہریں؟ یہ جو مہاجرین ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پھر ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے, یا تو مہاجر ہوں مہاجرین مدینہ جیسے جن کا ایمان مضبوط, اور اگر ایمان مضبوط نہیں تو ہجرت تو کر لی اور پھر بھیک مانگنا شروع کر دی, چوری چکاری, ڈکیتیاں, نمبر دو قسم کے کام. تو اس ہجرت کی وجہ سے بے پناہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات پھر مقامی آبادی ان مہاجرین سے نفرت کرنے لگتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی رہ کر حالات کا مقابلہ کرو, مقابلہ کرو حالات کا, فرار نہیں مقابلہ. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے انسان کو ایسی ذہانت دی ہے, ایسی قوت دی ہے, ذہانت سے کام لے, تدبیر سے کام لے, اللہ سے مانگے بھی تو یہ طوفانوں کا رخ موڑ سکتا ہے, یہ سیلابوں کا رخ موڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے جہاں تک اللہ نے اس کو اختیار دیا, یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہیں لمبی بحث آپ چھیڑ دیں, نہیں اللہ کے فیصلوں کو تو نہیں بدل سکتا لیکن بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ کی مرضی سے, اللہ کی مشیت سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کی دی ہوئی ذہانت سے, اللہ کے دیے ہوئے علم سے کر سکتا ہے. مقابلہ کرے طوفان کا, بیماریوں کا, حوادث کا, دشمنوں کا. دوسری حکمت یہ کہ اگر سارے ہی وہاں سے بھاگ آئے تو جو بیچارے بھاگ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, بچے ہیں, معذور ہیں, تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو ان کی خدمت کے لیے بھی تو وہاں کچھ لوگوں کا رہنا ضروری ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جب اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اصحاب اختیار, ارباب دولت, وہ تو بھاگ نکلتے ہیں لیکن جو کمزور ہوتے ہیں وہ بے یار و مددگار وہاں پر رہ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں وہی رہو تاکہ اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کے کام آ سکو. اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اندر جائیں نہیں,
وہ کیوں نہ جائے؟ تو دیکھیے بھائی، یہ جو ظاہری اسباب ہیں، ان اسباب کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ بھی ایمان کا سبق نہیں ہے، یہ بھی دین کی تعلیم نہیں ہے کہ ظاہری اسباب کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا۔ بھائی ایک شخص چھت سے چھلانگ لگاتا ہے، کہتا موت آئی ہے، وہ تو نیچے فرش پر چلتے پھرتے بھی آ سکتی ہے، اور نہیں آئی تو چھت سے چھلانگ لگاؤں گا پھر بھی نہیں آئے گی۔ ظاہری اسباب کو نظر انداز کر رہا ہے، غلط، یہ توکل نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ سمندر میں، گہرے سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے، اگر میری موت نہیں ہے تو یہ موجے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، متوکل بن رہا ہے۔ نہیں، ظاہری اسباب کو بالکل نظر انداز کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ ظاہری وسائل و اسباب کو جائز حد تک اختیار کرے، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھے ان اسباب میں اثر پیدا کرنا والا اللہ ہے، یہ اسباب کچھ نہیں، اثر پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ان کو بالکل نظر انداز کرنا یہ بھی غلط۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، ایک حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا فی الاسلام، اسلام میں تعدی، متعدی بیماری کوئی چیز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، آپ فرما رہے ہیں متعدی بیماری کوئی چیز نہیں، اور دوسری طرف ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جزامی سے دور رہو، جس کو جزام کی بیماری ہے اس سے دور رہو۔ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے متعدی بیماری کوئی چیز نہیں، دوسری طرف یہ حکم جزام کی بیماری والے سے دور رہو۔ یہ ہے اعتدال، اعتدال کہ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ متعدی بیماری کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی بھی بیماری جب تک اللہ نہ چاہے خود کسی کو نہیں لگ سکتی، نہ جزام کی بیماری، نہ نزلے کی بیماری، نہ کھانسی کی بیماری، نہ دمے کی بیماری، جب تک اللہ نہ چاہے ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف یہ فرمایا دیکھو احتیاط کرو، ایسی بیماری والے سے ذرا ہٹ کر رہو، بچ کر رہو، اگر تمہیں بیماری لگ گئی اللہ کی طرف سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یقین خراب ہو جائے اور شیطان یہ دل میں ڈالے کہ اگر تم اس کے قریب نہ جاتے بیمار نہیں ہو سکتے تھے، گئے ہو تو بیمار ہوئے ہو، تو یقین کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ لہذا جو اعتدال کا راستہ دکھایا وہ یہ کہ بچ کر رہو، لیکن دوسرا اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں کہ کوئی ایسی بیماری والے کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کئی لوگ ہیں ساری زندگی گزار دی متعدی بیماری والوں کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن اللہ پاک نے اسے بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضر الموت، موت سے بچنے کے لیے، فقال لهم الله موتوا، ان سے اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان کو کیسے زندہ کیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں معجزانہ انداز میں ان سب کو زندہ کر دیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں ان کی نسل سے بہادر اور طاقتور لوگ پیدا کیے، جیسے خود بنی اسرائیل وادی تی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، موت کی زندگی، غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن پھر ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو آزاد تھے، ذہنی طور پر غلام نہیں تھے، انہوں نے ارض مقدس کو فتح کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور اللہ کی راہ میں قتال کرو, اللہ کی راہ میں جنگ کرو. جب تم نے یہ مان لیا کہ موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں تو پھر یہ بزدلی کیسی, لڑو ان سے, لڑو ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کرتے ہیں, فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں, تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس لوٹتے ہیں, تمہارے وسائل پر انہوں نے قبضہ کر رکھے ہیں, تمہیں سیاسی اور معاشی طور پر غلام بنا رکھے ہیں, اور جو چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے محروم کر کے کفر کی طرف لے جائیں, نور سے ظلمات اور تاریکیوں کی طرف لے جائیں. مقاتلوا فی سبیل اللہ, لڑو اللہ کی راہ میں, اللہ کی رضا کے لیے. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا ہے. اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے, تمہارے مشوروں کو سنتا ہے, تمہارے نعروں کو سنتا ہے. علیم, اللہ تمہارے جذبات کو جانتا ہے, خیالات کو جانتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ارے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, اچھا قرضہ دے. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستو, اگر اتنے بڑے مجمع میں میں یہ کہوں, ارے کون ہے کون جو مجھے قرضہ دے دے, کون ہے جو مجھے قرضہ دے دے, یقیناً کچھ ہاتھ تو اٹھیں گے, یقیناً کچھ ہاتھ تو اٹھیں گے. اور اللہ سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے, ارے کون ہے. آپ تصور کیجئے کہ سارے انسان جمع ہیں اور آسمان سے آواز آتی ہے, یہ قرآن آسمان کی آواز ہے, یہ قرآن میرے اللہ کی آواز ہے, آسمان سے آواز آتی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, اللہ کو قرضہ دے. واللہ تیرے کرم پر قربان, تیری ذرہ نوازی پر قربان, تیرے انسان کو اٹھانے پر قربان. مال بھی اسی کا دیا ہوا اور قرضہ بھی وہی مانگ رہا ہے, اسی کا مال, اور وہ کہتا ہے مجھے دیتے ہو قرضہ, قرضے حسن دیتے ہو, دیکھو رکھوں گا نہیں, واپس لوٹاؤں گا. اور تمہارے لیے تو میرا حکم یہ ہے کہ جتنا قرضہ دیا تھا اتنا ہی لینے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن میرے لیے حکم, میرے لیے دستور, میرا دستور الگ ہے, میری عادت الگ ہے. اللہ کے لیے کوئی حکم تو ہو نہیں سکتا, اللہ تو حکم سے بالاتر ہے, وہ حاکم ہے, محکوم نہیں. تو اس کا دستور الگ, وہ کیا, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. اللہ کہتا تمہارا قرضہ رکھوں گا نہیں, واپس کروں گا, اور اتنا نہیں جتنا تم نے دیا تھا, تم دو گے اپنی طاقت کے مطابق اور میں دوں گا اپنی شان کے مطابق. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, جو میری شان ہے اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے والا حیرت زدہ رہ جائے گا قیامت کے دن, ارے میں نے تو ایک روپیہ دیا تھا, ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے کہ یہ وہ روپیہ ہے جو تو نے دیا تھا, ارے میں نے تو اتنا نہیں دیا تھا. کہا جائے گا تو نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا, ہم اپنی وسعت کے مطابق دے رہے ہیں, تو بندہ تھا ہم بندہ نواز ہیں, تجھے تو ڈر تھا زیادہ خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا, اور ہمیں ہمارے خزانوں کے ختم ہونے کا کوئی ڈر نہیں, تو محتاج اور ہم بے نیاز, تو فقیر اور ہم غنی. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اسے بڑھا چڑھا کر دے گا. یہ قرض حسن کیا ہے؟ قرض حسن اچھا قرضہ، قرض حسن وہ روپیہ ہے، وہ پیسہ ہے، وہ دولت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. کسی غریب کو دے تو، مسکین کو دے تو، کسی نو مسلم کو دے تو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دے تو، جہاد میں خرچ کرے تو، دین کی اشاعت پر خرچ کرے تو، یہ سب قرض حسن ہے. لیکن یہ جان لیجیے، ان میں سے سب سے بہتر پیسہ وہ ہے جو دین کی سر بلندی کے لیے اور کفر کے توڑ کے لیے خرچ کیا جائے.
www.darsquran.com
کفر کے توڑ کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے. عربی زبان میں قرض حسن ایک محاورہ ہے، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اسے کہتے تھے قد اقرضتنی قرضا حسنا، تو نے مجھے اچھا قرضہ دیا ہے، میں اس کو لوٹاؤں گا. اور اسی طریقے سے ہر اچھے معاوضے والے عمل کو بھی قرض حسن کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کون ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اسے اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب ان اللہ تعالی یرید من القرض، اللہ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سوچ دیکھیں، ایک طرف تو منافقوں کی سوچ تھی، کافروں کی سوچ، انہوں نے اس قسم کی آیات سن کر کہا معاذ اللہ، اللہ غریب ہو گیا ہم سے قرضہ مانگتا ہے. اور ایک طرف مومن کی سوچ، عرض کیے یا رسول اللہ کہ ہم سے اللہ قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم یا ابا دہدا، قال ارینی یدک یا رسول اللہ. کیا انداز ہوگا، کیا انداز ہوگا، بے تکلفی والا انداز، یا رسول اللہ ہاتھ آگے کریں، ہاتھ آگے کریں. اللہ اکبر. آپ نے کبھی دیکھے بے تکلف لوگوں کو، دیہاتیوں کو، کہ بات پکی کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. تو عرض کیا آرینی یدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے کریں. فنا ولہو یدہو، حضور نے ہاتھ آگے کیا، انہیں اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو کہا فإنی اقرضت ربی عز وجل حائتی، میرا جو سب سے قیمتی اور خوبصورت باغ ہے میں نے اپنے رب کو قرضے کے طور پر دے دیا، اور اس میں کھجور کے 600 درخت تھے، 600 درخت. اللہ اکبر. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بھی شاید کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچے بھی وہیں تھے. حضور کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر، اللہ کو قرض دے کر پہنچے واپس، تو دور سے کہا فنا داہا یا امت دہدا، اے دہدا کی ماں، خود ابو دہدا تھے، دہدا کے باپ، بیٹے کا نام دہدا، اور لہذا والدہ ام دہدا، اے میری بیوی، اے دہدا کی والدہ. اس نے کہا لبیک، کیا حکم ہے میرے آقا، میرے سرتاج کیا حکم ہے؟ قال اخرجی، ام دہدا یہ باغ میرا نہیں رہا، یہ ہمارا نہیں رہا، نکل جاؤ یہاں سے. کیا ہوا؟ فقد اقرضت اللہ عز وجل، میں نے اپنے اللہ کو قرضے کے طور پر دے دیا ہے، آج دیا ہے، کل قیامت کے دن میرا اللہ اپنے وعدے کے مطابق دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے
دل چھوٹا نہ کرو، تنگ دستی بھی اللہ دیتا ہے، خوشحالی بھی اللہ دیتا ہے، میری راہ میں خرچ کرنے سے غریب نہیں ہو جاؤ گے، کنگلے نہیں ہو جاؤ گے۔ ارے رسم و رواج پر خرچ کرتے ہو، ناک اونچی رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہو، پڑوسیوں رشتہ داروں جاننے والوں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، زمانے کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، کچھ ایسا خرچ بھی کر لو جو اللہ کے ہاں قرضہ ہو جائے اور اللہ تمہیں لٹائے۔ یہ تو نہیں لٹائیں گے جن پر خرچ کر رہے ہو، لیکن اللہ لٹائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اللہ کو قرض دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان ساتھی نے لکھا ہے کہ بھی آج وہ مسجد سے کرکٹ کھیل رہے تھے اور پانی پینا چاہتے تھے، تو ان کو کسی نے بہت ڈانٹا، اس پر وہ بڑے ناراض ہیں کہ مجھے ڈانٹا گیا یا کسی اور کو ڈانٹا گیا۔ تو بھائی اس میں ان کے جذبات ہیں، یہ لمبا سارا خط لکھا انہوں نے کہ نمازی حضرات کو ایسا تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، واقعی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پاس آئیے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بوتل پلاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھائی مسائل وغیرہ نہ پوچھا کریں، مشکل ہے، وقت بھی نہیں ہوتا، مفتی بھی نہیں ہوں، اور بعض اوقات ایسی بات ہو جاتی ہے اور درس الحمدللہ دنیا کے 50 ممالک میں سنا جاتا ہے، تو کوئی ایسی غیر محتاط بات منہ سے نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی غلطی میں پڑ جائے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ کل جامع بنوریہ عالمیہ میں محفل حسن قرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں بیرون اور اندرون ممالک کے قراء حضرات تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ ہمارے ایک بھائی فرماتے ہیں کہ بندہ کے گھریلو حالات درست نہیں، درستگی کے لیے دعا فرمائے۔ دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے حالات کو درست فرمائے بھائی، بلکہ سب کے حالات۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ پہلے والدہ صاحبہ وطن جا چکی ہیں۔ وطن کا مطلب اللہ کے ہاں، اصل وطن تو وہی ہے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں اور ہمارے لیے صبر کی، ہم یہی دعا کرتے ہیں بھائی۔ فرماتے ہیں کہ ہم دینی مدرسے کے طالب علم ہیں، چونکہ مغرب سے عشاء تک کا وقت ہمارے مطالعے کا ہوتا ہے، ہر اتوار کو باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ہمارا درس قرآن میں حاضر ہونا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ آپ کے مدرسے میں یقین و مفتی صاحب بھی ہوں گے، ان سے پوچھ لیجئے، اصلاح کے لیے ہو اور آپ کی تعلیم بھی متاثر نہ ہو، تعلیم متاثر نہ ہو۔ آپ اس کمزوری کو یا جو وقت یہاں دیا اس کو واپس جا کر اس کی تلافی کریں، پھر تو جائز ہے، لیکن اگر اس کا حرج ہوتا ہے اور آپ تلافی بھی نہیں کرتے تو پھر غلط، پھر صحیح نہیں ہے۔ ایک اہم درخواست میری طرف سے یہ ہے کہ بھائی بہت سے ساتھی کوئی کسی پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دیتا رہتا ہے، ربیع الاول کا ہے مہینہ، ہمارے ہاں پروگرام ہوتے ہیں، بے حد دباؤ ہے ادھر سے ادھر سے، خدا را میری معذرت قبول فرما لے۔ بہت سارے حقیقت میں وہ دروس میں جانا ہوتا ہے، وقت نہیں نکلتا، یہی اللہ پاک سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق دے دے تو یہی کافی ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے، رات بھی ایک جگہ درس دیا 12:30 بجے، وہاں سے فراغت ملی، دوپہر کو ساتھی جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں درس تھا اور ابھی یہاں، اور کل انشاءاللہ فیصل آباد ہے اور پرسوں شیخوپورہ ہے۔ تو اس طرح کی زندگی چل رہی ہے، اللہ پاک کسی کو قبول فرما لے۔ نہ تو میری دعوت کیا کریں، نہ مجھے کسی پروگرام کے لیے اصرار فرمایا کریں، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں جزا دے۔ ایک چھوٹا سا پمفلٹ باہر تقسیم ہوگا میری کہانی کے عنوان سے، وہ یوں سمجھ لیں کہ مختصر طور پر میری ہی کہانی ہے، تو اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما، یا تواب اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ اتنے گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے جو ہم سے ہو گئے، اللہ بھول ہو گئی،
غفلت ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف فرما دے، یا رب تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو معاف فرما دے، اللہ ہم ظاہر اور باطن سے ناپاک ہیں، گندے ہیں، اور تیرے سوا کوئی پاک نہیں کر سکتا، اللہ پاک فرما دے، اللہ دل تاریک ہیں، دماغ تاریک ہیں، تیرے سوا کوئی روشن نہیں کر سکتا، اللہ تو ہمارے دلوں کو دماغوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے، منور فرما دے، اللہ اللہ ہمارے باطن میں کون روشنی کر سکتے تیرے سوا، یا رب، یا نور، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے دلوں کو دماغوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ایمان والی زندگی عطا فرمانا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، ہمیں محروم نہ فرمانا، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرمانا، اللہ تو محروم نہ فرمانا، تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ، اللہ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کے نور سے منور محروم نہ فرمانا، ایمان کے نور سے محروم نہ فرمانا، ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمانا، قرآن سے محروم نہ فرمانا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے محروم نہ فرمانا، آپ کی نسبت سے محروم نہ فرمانا، اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما حضور کی غلامی کے مطابق، اور حضور کی غلامی پر ہی موت عطا فرمانا، اللہ تو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما، تیری کتاب مقدس کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے قرآن کو، آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، اللہ اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو ضائع نہ فرمانا، اللہ تو ضائع نہ فرمانا، اللہ جتنے بھی حضرات و خواتین یا اللہ طلب لے کر اس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما لے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، یہاں آنے والے کسی بھی فرد کو میرے اللہ تو محروم نہ فرمانا، پوری دنیا میں جو لوگ عقیدت اور محبت سے اخلاص سے اس درس کو سنتے ہیں، اللہ ان کو محروم نہ فرمانا، یا رب محروم نہ فرمانا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، تیری رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے غضب والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمانا، اللہ اپنے غضب سے، شیطان سے، دشمنوں سے، حاسدوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، فقر سے، غربت سے، بھوک سے، بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے، اللہ اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، اہل و عیال کی، متعلقین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کے گھر بنا دے، اللہ ایمان کے گھر بنا دے، اللہ قرآن کے گھر بنا دے، تیرے نبی کی غلامی کے گھر بنا دے، اللہ جو ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ہمیں ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے، ان کے مقصد بھی یاد نہیں رہتے، مگر اللہ تجھے تو سب کچھ معلوم ہے، تو بھولنے والا نہیں، یا اللہ جن ساتھیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، جن جائز مقاصد کے لیے کہا، جو نہ کہہ سکے، یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو، جائز ضروریات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين
darsequran.com aapke liye pesh karta hai tafsir e quran maulana aslam shehrupuri sahab ki awaaz mein
aur allah kehte hai yaad karne ke liye aasan padhne ke liye aasan aur samajhne ke liye aasan
iske alawa is maqbool website par aap suniye maaroof alam-e-deen ke islahi bayanat
to islam ka nazariya ye hai inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
ہم بونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے
www.darsequran.com